پیر 26 مارچ کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ چوہری ٹیکنالوجی کی تجارت کے الزام میں 7 پاکستانی انجینئرنگ کمپنیز پر امریکی پابندی، باہمی تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
پاکستان اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ہے، وہ بہتر ہونے کے بجائے بڑھے گی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکہ نے پاکستان کی 7 انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جن پر جوہری تجارت کا شبہ ہے اور وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان کے یہ 7 ادارے 29 غیر ملکی اداروں میں شامل ہیں جنہیں گزشتہ دنوں ممنوع کمپنیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے اس فیصلے سے نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شامل ہونے کی پاکستان کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جن 7 پاکستانی اداروں کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے وہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں واقع ہیں۔ امریکی وزارت تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کی طرف سے شائع کی گئی اس اطلاع میں ان فرموں کے رجسٹرڈ پتے بھی دیے گئے ہیں۔ اس فہرست میں شمولیت کے بعد ان اداروں کی بین الاقوامی تجارت پر پابندی لگ سکتی ہے، کیونکہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ادارے جوہری تجارت میں ملوث ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں روس کے سابق جاسوس کو زہر دیے جانے کے واقعے کے بعد امریکہ میں تعینات 60 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کے علاوہ جرمنی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے بھی امریکی سفرا کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ برطانیہ، یورپی یونین کے رہنما گزشتہ ہفتے اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ برطانیہ میں سابق روسی ایجنٹ اور ان کی بیٹی کو زہر دینے میں روس ملوث ہے، لیکن روس اس واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کرتا رہا ہے۔ سعودی اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ اس نے یمن میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے سعودی سرزمین پر داغے جانے والے 7 میزائل فضا میں تباہ کر دیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
سعودی عرب کی جانب داغے جانے والے 3 میزائلوں کا رخ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی جانب تھا، جس سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اتحاد کے ترجمان کرنل درکی المالکی نے بتایا کہ اس کے علاوہ 2 میزائل خمس، مشاعت اور 2 ہی نجران پر پھینکے گئے، تاہم 7 کو فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ میزائل حملے سعودی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں انفرادی اقدامات ہیں، جبکہ پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔
روسی حکام نے شہر کیمرو کے ایک شاپنگ سینٹر میں آتشزدگی کے نتیجے میں 64 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ 10 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں کم از کم 41 بچے بھی شامل ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق آگ کی ابتدا ونٹر چیری کمپلیکس نامی ایک شاپنگ سینٹر کی بالائی منزل سے ہوئی۔ 4 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، جن میں شاپنگ سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کا انتظام سنبھالنے والے سربراہ بھی شامل ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی آفیشیل موبائل ایپ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ صارفین کے ذاتی کوائف ان کی مرضی کے بغیر ایک اور ادارے کو فراہم کر رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
سائبر سیکیورٹی پر کام کرنے والے تحقیق کاروں کے ٹویٹس کے مطابق ایپ کا ڈیٹا ایک امریکی کمپنی کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ ادھر حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ڈیٹا تجزیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا کہ صارفین کو موزوں مواد فراہم کیا جا سکے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ایپ کے معاملے پر حکمراں جماعت اور وزیر اعظم پر شدید تنقید کی ہے۔
انڈیا کے ہی ایک وزیر کے بائیو میٹرک کے ذریعے شناخت کے متنازع نظام کے حوالے سے بیان نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ الفونس کینتھمکم کا کہنا ہے کہ انڈینز کو امریکی ویزے کے لیے برہنہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن آدھار اسکیم پر ذاتیات کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا اصل مطلب کیا تھا، لیکن شاید وہ ایئرپورٹ پر برہنہ کر کے تلاشی لینے کے عمل کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ادھر پون اسٹار اسٹارمی ڈینیلز کی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ 2006 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے جنسی تعلق کو چھپانے کے لیے انہیں دھمکایا گیا تھا۔ انہوں نے سی بی ایس نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ 2011 میں لاس ویگس میں ایک کار پارک میں شخص نے ان سے ٹرمپ کو اکیلا چھوڑ دینے کو کہا۔ صدر ٹرمپ نے اس جنسی رشتے کے ہونے کی مکمل تردید کی ہے۔ ادھر شام میں باغیوں کے گروپ جیش الاسلام نے روس کی اطلاعات کی تردید کی ہے کہ اس کے جنگجو مشرقی غوطہ میں محفوظ راستہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھے۔ مشرقی غوطہ کا علاقہ ڈوما اب بھی اسی گروپ کے زیر قبضہ ہے اور یہاں گزشتہ 4 سال سے شدید لڑائی جاری ہے۔ اس سے قبل روسی فوج کے اعلی افسر نے کہا تھا کہ جنگجو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ مصر میں آج عوامی صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات کو موجودہ صدر عبد الفتح السیسی کے رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں ریفرنڈم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ میں سب سے پرانے بندوق ساز ادارے ریگمنٹن آؤٹ ڈور کاروبار میں مندی کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کی ایسی 7 انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جو بقول اس کے امریکی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس خبر پر ذرا دیر میں بات کریں گے، لیکن پہلے امریکہ ہی سے ایک اور اہم خبر، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں تعینات 60 روسی سفارتکاروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمر آفریدی۔ عمر، بتائیے کیا تفصیلات ہیں جی؟
خالد، اب جو اب تک اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ برطانوی خبر رسا ایجنسی رائٹرز نے یہ بتایا ہے کہ روس کے سیئٹل میں امریکی اسٹیٹ جو ہے، ریاست سیئٹل، وہاں جو قونصل خانہ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے علاوہ جرمنی اور فرانس سمیت مختلف یورپی ملکوں نے بھی برطانیہ سے اظہار یکجہتی کے طور پر روسی سفارتکاروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ روس کا جو رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اس غیر دوستانہ اقدام کا جواب دیں گے، اور تنازع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہی ہے جو ایک روسی ڈبل ایجنٹ پر حملہ ہوا تھا کیمیائی، وہ جس کا الزام برطانیہ نے روس پر لگایا تھا اور روس نے اس کی تردید کی تھی۔ تو تفصیلات آ رہی ہیں، جیسے جیسے ہمیں پتہ چلے گا ہم سامعین تک پہنچائیں گے۔
عمر، تفصیلات بتانے کا شکریہ۔ کوشش ہوگی کہ اس خبر کی مزید تفصیل ہم پروگرام میں آگے چل کر پیش کریں۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کی 7 انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جن سے امریکہ کے مطابق امریکی قومی سلامتی اور مفادات کو خطرہ ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے ان نجی کمپنیز پر پابندی کے حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستانی حکومت امریکی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ امریکہ کو کن پرزوں کی پاکستان درآمد پر اعتراض ہے۔ حکام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ کمپنیز ایسے پرزے درآمد کرتی رہی ہیں جن کا استعمال ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا اصل مقصد تعلیم و تحقیق ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکہ کی وزارت تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی نامی شعبے نے 7 پاکستانی کمپنیوں کو ممنوع کمپنیوں کی فہرست میں 22 مارچ کو شامل کیا۔ بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کے اعلامیہ کے مطابق امریکی حکومت نے ان کمپنیوں کو امریکہ کے قومی سلامتی اور خارجی مفادات کے لیے خطرہ تصور کیا ہے۔ پاکستان کی یہ 7 کمپنیاں ان 23 غیر ملکی کمپنیوں میں شامل ہیں جنہیں ممنوع کمپنیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر جوہری آلات کی تجارت میں ملوث جن 7 کمپنیوں کو سخت نگرانی کی فہرست یا اینٹیٹی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، ان کے نام ہیں انجینئرنگ اینڈ کمرشل سروسز، اختر اینڈ منیر حسین، کیپٹل بزنس سینٹر، پرویز کمرشل ٹریڈنگ کمپنی، پروفیشنٹ انجینئر، سولوشنز انجینئرنگ، مشکو الیکٹرانکس۔ ان میں سے 3 کمپنیوں، اختر اینڈ منیر، پروفیشنٹ انجینئرز اور پرویز کمرشل ٹریڈنگ کمپنی، کو اس لیے فہرست میں شامل کیا گیا کیونکہ مبینہ طور پر یہ کمپنیاں جوہری سرگرمیوں کے پھیلاؤ میں ملوث تھیں جو امریکہ کے خارجی اور سلامتی مفادات کے منافی ہیں۔ امریکہ کی وزارت تجارت کے مطابق کراچی میں واقع مشکو الیکٹرانکس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے پاکستان کے بعض ایسے اداروں یا کمپنیوں کے لیے امریکہ سے ساز و سامان خریدے جو پہلے سے ہی ممنوع کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ جن 7 کمپنیوں کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے وہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں واقع ہیں۔ امریکی وزارت تجارت نے ان کمپنیوں کے رجسٹرڈ پتے بھی شائع کیے ہیں۔ اب ان کمپنیوں پر بین الاقوامی سطح پر تجارت کرنے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ انٹیٹی لسٹ میں کمپنیوں کو شامل کرنے اور ہٹانے کا فیصلہ امریکہ کی وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت توانائی اور وزارت خزانہ کے نمائندے اتفاق رائے سے کرتے ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ان کمپنیوں کے اثاثے تو ضبط نہیں کیے جاتے، لیکن ان کمپنیوں کے ساتھ امریکہ میں کسی بھی کمپنی کو کاروبار کرنے کے لیے پہلے لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پاکستانی کمپنیوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا امریکی فیصلہ ایسے وقت آیا ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکہ کی ان پاکستانی کمپنیوں پر جوہری آلات کی تجارت کے سلسلے میں پابندیاں عائد کرنے کے بعد اب پاکستان کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی کی رکنیت حاصل کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ جوہری ٹیکنالوجی اور جوہری ساز و سامان کی تجارت کرنے والے ممالک پر مشتمل ایک گروپ ہے۔ بھارت اور پاکستان جوہری ممالک ہیں، لیکن ابھی بھی دونوں ملک این ایس جی میں رکنیت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2016 میں این ایس جی کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ چین پاکستان کی شمولیت کی حمایت کرتا ہے۔ این ایس جی میں رکنیت کا فیصلہ سبھی رکن ممالک کے اتفاق رائے سے ہوتا ہے۔ اب پاکستانی کمپنیوں کے خلاف ان پابندیوں کے امریکی فیصلے کے بعد کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت کی این ایس جی میں رکنیت کے امکانات بڑھ گئے ہیں، لیکن ان کمپنیوں پر پابندیاں عائد ہونے سے پہلے بھی کچھ پاکستانی سرکاری اہلکاروں پر یہ الزامات لگتے رہے تھے کہ انہوں نے شمالی کوریا کو جوہری معلومات فراہم کی تھیں، لیکن پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ 2004 میں پاکستان کے مائناز جوہری سائنسدان عبدالقدیر خان نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے شمالی کوریا کو جوہری معلومات فروخت کی تھیں۔ 2008 میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ عبدالقدیر خان کا نیٹورک 12 ممالک میں سرگرم تھا، جس نے ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو سمگلنگ کے ذریعے جوہری معلومات فراہم کی تھیں۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں جوہری عدم پھیلاؤ کی ماہر اور نیوکلیئر اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ عباسی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان پابندیوں کا براہ راست پاکستان اور ان کمپنیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کمپنیوں کا پاکستانی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ ان کو آن نہیں کرتی۔ یہ کمرشل بیسڈ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کا اپنا بزنس ہے، جس میں جتنا بھی ان کا تجارت ہوتی ہے بین الاقوامی لیول کے اوپر، اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کی سوشو اکنامک گروتھ کے اوپر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا اثر تو پڑے گا۔ جو اثر پڑے گا مینلی وہ میرے خیال سے ایک تو کمپنیز کے اوپر پڑے گا، ان کے بزنس کے اوپر پڑے گا، اور تیسرے لیول کے اوپر میرے خیال سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے بڑھے گی۔
اچھا، پاکستان ایک عرصے سے این ایس جی یعنی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت چاہتا تھا، اب ان پابندیوں کے بعد گو کے آپ نے ذکر کیا کہ یہ کمپنیاں حکومت کی نہیں ہیں، لیکن اثر تو شاید پڑے، صورتحال کیا ہوگی آپ کی نظر میں؟
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی کاوشیں اس سلسلے میں رہی ہیں ان کو ایک دھچکا تو ضرور پڑے گا، لیکن دو چیزیں ہیں اس کے پیش منظر اور پیش نظر۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈیا کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے اندر ممبرشپ دینے کے لیے ایک سطح ہموار کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں نان این پی ٹی اسٹیٹ ممبرس ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اور پاکستان یہ بارہا پروپوگیٹ کرتا رہا ہے کہ ایک کرائٹیریا بیسڈ اپروچ ہو جس کے اوپر ایک میوچل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے اور جس میں دونوں انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی میکانزم کے اندر رکنیت دی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے لیے ڈیفینیٹلی سطح ہموار ہوگی، لیکن پاکستان کا پروٹیسٹ انٹرنیشنل لیول پہ جاری رہے گا۔ اس کا سب سے بڑا اثر جو پڑے گا وہ براڈر نیوکلیئر نان پروفیشن رجیم کے اوپر پڑے گا۔ نیوکلیئر نان پروفیشن یعنی کہ جوہری ہتھیاروں کا جو عدم پھیلاؤ کے حوالے سے کاوشیں تھیں ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا۔
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ماضی میں بھی پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر قدیر پر مختلف الزامات لگے، کیا اس دور میں بھی کچھ کمپنیوں پر الزامات لگے یا کچھ پابندیاں لگیں؟ یہ بتائیے اس وقت کیا ہوا تھا؟
آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان ایشو جو ہے ایک ابھی تو کلوزڈ کیس ہے۔ ڈاکٹر اے کیو خان ایشو جو تھا دنیا کے اندر بلیک مارکیٹ جو آپریٹ اس ٹائم کر رہی تھی، ڈاکٹر اے کیو خان ایشو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان بڑے لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر آیا پاکستان نے امریکہ اور تمام بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی 2004 میں اس نیشنل ایکٹ کے اندر پاکستان نے اپنے منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر ایک سیکٹو یعنی کہ اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن بنائی تھی. اس ڈویژن کے اندر پاکستان نے جتنے بھی پاکستان کے اندرونی ادارے ہیں جس میں آپ کا منسٹری آف فارن افیئرس، منسٹری آف ڈیفنس، آپ کا ریونیو بورڈ آف ریونیو، آپ کا جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، آپ کے جو اسٹریٹجک پلانس ڈویژن، آپ کا پاکستان کسٹم، یہ سارے جو ہے اس کے ممبر ہیں. اور اس کے اندر پاکستان نے ایک اسٹرنجنٹ قسم کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے تعاون کے ساتھ میکانزم بنایا. اس میکانزم کے اندر پاکستان کا اپنا ایک لائسنسنگ سسٹم ہے. جتنی بھی حکومت کے اندر کمپنیاں ہیں وہ اس طرح کا جتنی بھی تجارت کرتی ہیں ان کو پہلے اس سیکٹویس ڈویژن سے اپنا جو اپروو کرانا پڑتا ہے، ان کو لائسنس لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی جو ملک اس میں انوالو ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ پاکستان یہ تجارت کرتا ہے، پاکستان حکومتی لیول کے اوپر ان کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کرتا ہے، اور وہ حکومتیں پاکستان کو جب یہ مواد دیتی ہیں تو اس کا جو اینڈ یوزیج ہوتا ہے اس مواد کا، اس کو چیک کیا جاتا ہے. جو پوسٹ شپمنٹس ہوتی ہیں، پوسٹ شپمنٹ کے بعد پورا ایک میکانزم ہے جس پہ دونوں جو اس میں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں وہ سارا اس انفارمیشن کو چیک کرتی ہیں، اور اس کا پورا اینڈ یوزیج کمپلیٹ ہونے تک اس میکانزم کے اندر انڈر سٹرنجنٹ آبزرویشن ہوتا ہے.
یہ تھیں اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جوہری عدم پھیلاؤ کے ماہر اور نیوکلیئر اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ عباسی، جن سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی. اور اس خبر پر پاکستان میں اب تک کیا رد عمل سامنے آیا ہے، یہی جاننے کے لیے میں نے اسلام آباد میں بی بی سی کے نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کی اور پوچھا کہ کیا ان کمپنیوں کی جانب سے یا سرکاری طور پر کوئی بیان جاری کیا گیا ہے.
خالد، ان میں سے بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے ہم نے وہاں سے پتے اور ای میل ایڈریسز وغیرہ لے کر ان سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب ہمیں نہیں ملا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ہم نے کچھ سوالات بھیجے تھے، ان کے ہمیں جواب تو ملے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کا کوئی ترجمان باضابطہ طور پر سامنے آ کے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن جن حکام سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کمپنیز جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ نجی کمپنیاں ہیں اور انہوں نے نجی کاروبار کیے بعض امریکی کمپنیوں کے ساتھ. تو اس کا حکومت پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی جو ان کا ایکسپورٹ کنٹرول سسٹم ہے سپلائر کنٹری کا، اس کو یہ نگرانی کرنی چاہیے کہ کون سی چیز جا رہی ہے اور کون سی چیز کہاں جا رہی ہے اور اس کے کیا استعمال ہو سکتے ہیں. تو ابھی تک تو اتنا ہی رسپانس آیا ہے وہاں سے.
اچھا، کیا حکومت پاکستان نے امریکی حکومت سے اس بارے میں کوئی رابطہ کیا ہے؟
دیکھیے، جن حکام سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حکومت پاکستان امریکہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس بارے میں، اور تاکہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ان آئٹمس کے بارے میں جو پاکستان میں درآمد کیے گئے ہیں امریکہ سے. ان صاحب کا یا سرکاری حکام کا یہ کہنا تھا کہ موسٹ پرابلی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ وہ ایسے پرزہ جات ہیں کہ جو دوہرے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی ان سے جو ہتھیار ہیں ایٹمی وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تحقیقاتی یا مطالعاتی معاملات میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو حکومت پاکستان امریکہ سے رابطہ کر رہی ہے یہ اطلاعات لینے کے لیے کہ یہ جو جن پرزوں کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہیں، ان کا استعمال کیا ہے، تاکہ وہ حکومت اپنے طور پہ تحقیق کرے کہ آیا کہ یہ جو پرزے درآمد کیے گئے ہیں یہ تحقیقی مقصد کے لیے کسی یونیورسٹی کے لیے درآمد کیے گئے ہیں یا کوئی اور اس کے پیچھے ڈیزائنز ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان ایک عرصے سے این ایس جی یعنی نیوکلیئر سپلائر گروپ کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، تو اس خبر کے آنے کے بعد پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے آیا ہے، اور کیا اس جو کوشش ہے اب اس میں بھی مشکلات ہوں گی؟
دیکھیے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. جو پاکستانی حکام کا کہنا ہے وہ ایک سانس میں تو یہ کہتے ہیں جی بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو ممبر شپ ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی وہ ارکان کے کنسنسس یا سرکاری لیول پہ ان کے جو رابطے ہیں اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس طرح کے کمپنیز کے معاملات جو ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. لیکن ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جو امریکہ نے اس موقع پہ یہ کام کیا ہے, جو کمپنیز کے نام جاری کیے ہیں, جو ان پر پابندی لگائی ہے, وہ نیوکلیئر سپلائز گروپ کی جو پورا سائنس ہے اس میں جو انڈیا کی پوزیشن ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں یا اس کی حمایت کر رہی ہیں. تو ایسے لگ رہا ہے کہ گھما پھرا کے پاکستانی حکام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس نے اپنی حمایت اپنا وزن جو ہے وہ انڈیا کے پرلے میں ڈالا ہے. اور اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو پھر جو اس کے مقاصد ہیں نیوکلیئر سپلائز گروپ کی ممبر شپ کے لیے ان کو دھچکا پہنچ سکتا ہے.
یہ تھے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی. اگلی خبر کے لیے رخ کرتے ہیں روس کا, جس کے شہر کیمیر رواح کے ایک شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کے نتیجے میں 64 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 10 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. ہلاک شدگان میں زیادہ تعداد بچوں کی بتائی جا رہی ہے. حادثہ کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے, تاہم حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی صورت میں عمارت سے نکلنے والے مخصوص راستوں میں رکاوٹیں تھیں اور ایمرجنسی الارم کا نظام نہ ہونا قواعد کی سنگین خلاف ورزی کی جانب اشارہ کرتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
روسی حکام نے بتایا ہے کہ کیمیروو کے ونٹر چیری کمپلیکس میں یہ آگ سب سے اوپر والی منزل پر بھڑکی. یہ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب اس منزل پر موجود زیادہ تر افراد وہاں واقع دو سینما گھروں میں فلمیں دیکھ رہے تھے. اس فلور پر بچوں کے پلے گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد میں قریب 41 بچے بھی شامل ہیں. آتش زدگی کی وجوہات کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا, جبکہ حکام نے تفتیش کا حکم جاری کیا ہے. روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ کے سبب دو سینما ہالز کی چھتیں بیٹھ گئیں. کیمیروو علاقے میں ایمرجنسی شعبے کے نائب سربراہ نے کہا,
площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На данный момент здесь работает.
آگ کی لپیٹ میں شاپنگ سینٹر کا 1500 مربع میٹر حصہ آیا. اس جگہ ہنگامی امداد کے محکمے کے 288 افراد امدادی کاموں میں مشغول ہیں, جبکہ آگ بجھانے والے عملے کے 62 افراد اور ایک فضائی گروپ بھی وہاں موجود ہے. ہم آگ بجھانے کی تمام تر کوشش کر رہے ہیں. شاپنگ سینٹر بہت پیچیدہ عمارت ہے جہاں بہت ساری آتش گیر اشیاء
ہیں.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری کردہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آتش زدگی کی وجہ سے لوگ اس شاپنگ مال کی کھڑکیوں سے باہر چھلانگیں لگا رہے ہیں. اینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال بتاتے ہوئے کہا,
پانیکا کاؤس نارود بیجال واترخ تیمنو استانویلس نو سویت پگاس.
ہر طرف گھبراہٹ اور افراتفری کا سما تھا. لوگ بھاگ رہے تھے, بجلی بند ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا. لفٹس کام نہیں کر رہی تھیں. الارم بیل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا.
ہم نے ہفتے کے آخری دن فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا جو اچھا نہیں رہا. چوتھی منزل پر سینما ہے جہاں ہم فلم دیکھنے گئے تھے. ایک دم سے ہر طرف اندھیرا ہو گیا. دھواں ہی دھواں تھا. لوگوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں.
روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے رکن سویتلانا پیٹرینکو کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں.
سرچ اور
ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں. تحقیقاتی عملہ چھان بین کے عمل میں مسلسل مصروف ہے. دکانوں کے مالکان سمیت عینی شاہدین اور متاثرین سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں. چار مشکوک افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ شاپنگ سینٹر کا انتظام کرنے والی کمپنی کے سربراہ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے.
ادھر وزیر صحت کے مطابق زخمی افراد کا علاج کیا جا رہا ہے. ان کے مطابق جو افراد اسپتال میں لائے گئے ان میں ایک ایسا بچہ بھی شامل ہے جس کے بہن بھائی اور والدین آتش زدگی میں ہلاک ہو گئے ہیں, اور اس بچے کی حالت بھی خطرے سے باہر نہیں ہے. یاد رہے کہ سائبیریا میں کوئلے کی کانکنی کی وجہ سے مشہور شہر کیمروو میں اس شاپنگ سینٹر کا 2013 میں افتتاح ہوا تھا. اس میں سینما ہالز اور ریستوران کے علاوہ بچوں کا ایک چڑیا گھر بھی ہے.
روسی شہر میں حادثے کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ جیسا کہ آپ نے سربین کے آغاز پر سنا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں روس کے سابق جاسوس سرگئی اسکریپال پر گزشتہ روز اعصاب شکن کیمیائی مادے کے حملے کے بعد امریکہ میں تعینات 60 روسی سفارتکاروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک ہونے والی پیش رفت کی تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے ساتھی عمر آفریدی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں۔ عمر، کیا تفصیلات ہیں؟
خالد، اس سلسلے میں آج ہونے والی پیش رفت میں امریکہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کو نکالنے کے علاوہ جرمنی اور فرانس نے بھی 4 روسی سفارتکاروں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے، جبکہ لیٹویا، لتھوینیا، اسٹونیا اور پولینڈ نے روسی سفیروں کو اپنے اپنے دفتر خارجہ طلب کیا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی مربوط کارروائی کی گئی ہے مغرب کی طرف سے۔
اچھا عمر، روس نے بھی کوئی رد عمل ظاہر کیا ہے؟
جی خالد، روس نے اتنی بڑی تعداد میں اپنے سفارتکاروں کو نکالے جانے کو اشتعال انگیز اور غیر دوستانہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ بھی ایسی ہی جوابی کارروائی کرے گا جس کا فیصلہ روسی صدر پوتین کریں گے۔ اس سے قبل واشنگٹن میں روسی سفیر نے امریکی اقدام کو روس اور امریکہ کے تعلقات کے لیے تباہ کن قرار دیا تھا۔
عمر، خبر کی تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
خبروں کے ساتھ نازش ظفر۔
ممبئی میں ہونے والی خواتین کرکٹ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے چوتھے میچ میں آسٹریلیا نے انڈیا کو 36 رن سے ہرا دیا ہے۔ آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 186 رنز بنائے اور اس کی 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئیں۔ جواب میں انڈیا کی ٹیم 20 اوورز میں 150 رنز ہی بنا سکی۔ انگلینڈ آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹرائی سیریز میں انگلینڈ اور آسٹریلیا 4-4 پوائنٹس کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ انڈیا کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو آکلینڈ میں کھیلے گئے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں اننگز اور 49 رن سے شکست دے دی ہے۔ میچ کے آخری دن انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز کے ساتھ کیا، لیکن پوری ٹیم 320 رنز ہی بنا سکی۔ آل راؤنڈر بین سٹوکس نے میچ اپنے حق میں بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے 188 گیندوں پر 66 رنز بنائے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز 8 وکٹوں کے نقصان پر 427 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ سکینڈل کے بعد سٹیو سمتھ نے انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم راجستھان رائلز کی کپتانی بھی چھوڑ دی ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے سابق کوچ جان بوکینن نے کہا تھا کہ سٹیو سمتھ کی پوزیشن کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آسٹریلوی کوچ ڈیرن لیمن کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف گیند کو ٹیمپر کرنے کے منصوبے کا علم نہ ہو۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ منگل کو ٹیمپرنگ کے واقعے سے متعلق مکمل معلومات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ فٹ بال کے چائنا کپ فائنل میں یوروگوئے نے ویلز کو 1-0 سے شکست دے کر ٹرافی جیت لی ہے۔ یوراگوئے کی طرف سے دوسرے ہاف میں ایڈنسن کیوانی نے میچ کا واحد گول کیا۔ ٹینس کی برٹش نمبر 1 کھلاڑی یوہانا کونٹا بیلجیم کی ایلیس میٹنز کو شکست دے کر میامی اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ دفاعی چیمپئن یوہانا کونٹا نے تقریباً یک طرفہ میچ میں 6-2 اور 6-1 سے فتح حاصل کی۔ یوہانا کونٹا کا اگلا مقابلہ ورلڈ نمبر 8 وینس ولیمز سے ہوگا۔ اس سے قبل وینس ولیمز نے نیدرلینڈ کی برٹنز کو شکست دی تھی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش ظفر سے سنی۔ یہاں میں آپ کو ایک خبر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے جاری کردہ موبائل ایپ پر یوزرز یا صارفین کا ڈیٹا دیگر اداروں کو مہیا کرنے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ نریندر مودی کی جماعت بی جے پی نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اس خبر کی مکمل تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیں گے۔ پروگرام کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے۔
امریکہ نے پاکستان کی 7 انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کیا ہے جن پر جوہری تجارت کا شبہ ہے اور وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں روس کے سابق جاسوس کو زہر دینے کے واقعے کے بعد امریکہ میں تعینات 60 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کے علاوہ جرمنی اور فرانس نے بھی آج 4 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی آفیشیل موبائل ایپ پر صارفین کے ذاتی کوائف ان کی مرضی کے بغیر امریکی ادارے کو فراہم کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ حکمراں جماعت نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اور سائبر جرائم میں ملوث ایک گروہ کے مبینہ سربراہ کو اسپین کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن پر 1.2 ارب ڈالرز کی چوری کا الزام ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے متحدہ قومی موومنٹ کے تنظیمی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار تنظیم کے کنوینر نہیں رہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے ایک سیاہ باب قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے مطابق انہیں الطاف حسین کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا مائنس فاروق ستار فارمولا بھی موجود ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ایم کیو ایم بہادر آباد گروپ کے رہنما خالد مقبول صدیقی، فاروق نسیم اور دیگر نے ڈاکٹر فاروق ستار کی کنوینرشپ کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے مختصر فیصلے میں آج ان کا دعویٰ قبول کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے قبل سینیٹ کے انتخابات میں بھی ڈاکٹر فاروق ستار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ ان کے حمایت یافتہ امیدوار کامران ٹیسوری کو شکست ہوئی تھی، جبکہ مخالف گروپ کے بیرسٹر فاروق نسیم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ایک سیاہ باب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے کو بھی جسٹس منیر کے فیصلے کی طرح یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی غیر منصفانہ اور غیر آئینی فیصلہ ہے۔
اس سے پہلے انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ پر، کسی بھی سیاسی جماعت کے اندرونی اختلاف پر، کسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ فیصلے انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہی نہیں ہے۔ جسٹس وجی صاحب کے کیس میں یہ کہا گیا یہ انٹرا پارٹی ڈسپیوٹ ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ عدالت میں جائیں۔ باقی سب کو عدالت بھیجا اور ہمیں گھر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر فاروق ستار نے الزام عائد کیا کہ یہ فیصلہ مینیجڈ ہے اور مائنس ون فارمولا کا تسلسل بھی۔
مجھے 23 اگست کو ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے سامنے کھڑے ہونے کی سزا دی گئی ہے، کیونکہ میں نے ایم کیو ایم کو بچا لیا تھا، تو اصل مسئلہ صرف الطاف حسین کو مائنس کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ ایم کیو ایم پاکستان اور اس کی پتنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا، منصوبہ تھا، جس پر آج بھی کام ہو رہا ہے۔ اور آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ دراصل اسی منصوبے کی کڑی ہے۔
یاد رہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت 2 دھڑوں میں موجود ہے، جن میں ایک دھڑے کی قیادت ڈاکٹر فاروق ستار کر رہے ہیں، جس میں کامران ٹیسوری، علی رضا عابدی اور دیگر شامل ہیں، جبکہ دوسرے گروپ کو پی آئی بی گروپ کہا جا رہا ہے۔ اس گروپ میں خالد مقبول صدیقی، عامر خان، قنور نوید، فاروق نسیم، نسرین جلیل، میئر وسیم اختر، فیصل سبزواری اور دیگر شامل ہیں۔ سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ 22 اور 23 اگست کی درمیانی شب کو جو کچھ ہوا اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار مسلسل دباؤ میں رہے۔
ڈاکٹر فاروق ستار پچھلے کئی سالوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر چلے آ رہے ہیں، یعنی جب متحدہ جو ہے واقعی متحد تھی اور ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان دو الگ چیپٹر تھے، لیکن ساتھ ہی مل کے کام کرتے تھے، تو ڈاکٹر فاروق ستار پہ اس طرح کا پریشر نہیں آتا تھا۔ وہ بنیادی طور پہ جو بھی صورتحال ہوتی تھی اس میں فائنل ڈیسیجن ایم کیو ایم لندن کا ہوتا تھا، الطاف حسین صاحب کا ہوتا تھا، تو انہیں وہ اس طرح کے دباؤ نہیں رہتا تھا۔ لیکن 22 اگست جو ہے وہ ایک طریقے سے ایکسیڈنٹل سچویشن ان کے سامنے آ گئی، وہی کیا ایم کیو ایم کے دیگر رہنما بھی اس سچویشن سے اپنے آپ کو پوری طریقے سے ریسکیو نہیں کر پائے۔
قائد اعظم یونیورسٹی کے استاد فرحان صدیقی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت شناخت اور تنظیمی بحران سے گزر رہی ہے۔
جو تنظیم ہے وہ الطاف حسین کے نام پہ چلتی تھی، وہ اب پارٹی میں نہیں رہے، ان کی جگہ یا جو نئے سلوگنز ہیں پارٹی کے، نئے نعرے ہیں، نئی شناخت ہے، وہ کیا ہوگی اس کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ دوسری چیز آرگنائزیشنل کرائسس یہ ہے کہ اب الطاف حسین کیونکہ نہیں رہے تو اب پارٹی کا نیا سربراہ کون بنے گا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو موجودہ کرائسس جو ہے وہ پارٹی میں نظر آتا ہے۔
ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی رضا عبدی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار اعلان کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر فاروق ستار سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے ایم کیو ایم کو نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ایم کیو ایم بہادر آباد گروپ کے لیے بڑا امتحان ہوگا۔
ڈاکٹر فاروق ستار کا ایک مجموعی طور پہ کلین ریکارڈ رہا ہے، یعنی ان پہ فائنینشیل امبیزلمنٹ وغیرہ کے کوئی اس طرح کا کبھی بھی الزام نہیں آیا۔ پولیٹیکلی وہ کمیٹڈ ہمیشہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی پولیٹکس کے حوالے سے اور مہاجر پولیٹکس کے حوالے سے۔ اگر وہ بالکل کنارہ کش ہو گئے اور چپ ہو گئے تو ایم کیو ایم کو مجموعی طور پہ نقصان ہوگا۔
ایم کیو ایم بہادر آباد گروپ کے رہنما فیصل سبزواری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور ڈاکٹر فاروق ستار کو دعوت دی ہے کہ وہ رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں۔
رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران فاروق بھائی کو یہ دعوت دیں گے کہ چلیے ہم سب مل کر آگے ایم کیو ایم پاکستان کو لے کر چلتے ہیں۔
کراچی میں آنے والے انتخابات میں ایم کیو ایم سے مقابلے کے لیے مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی متحرک ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ مردم شماری کے نتائج کی روشنی میں کراچی میں ایک قومی اور دو صوبائی نشستوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے، جس پر بھی ایم کیو ایم نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اندرونی اختلافات اور بیرونی غیر موافق ماحول میں ایم کیو ایم نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب چلتے ہیں انڈیا، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے جاری کردہ موبائل ایپ پر یوزرز یا صارفین کا ڈیٹا ایک غیر ملکی ادارے کو مہیا کرنے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک سیکیورٹی تحقیق کار نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں یہ معلومات دیں کہ یہ ایپ صارفین کا ڈیٹا ایک امریکی کمپنی کو بھیج رہی ہے۔ نریندر مودی کی جماعت بی جے پی نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ بی جے پی کے مطابق صارفین کا ڈیٹا صرف تجزیے کے لیے استعمال ہو رہا تھا تاکہ ایپ استعمال کرنے والوں کو بہتر اور موزوں معلومات فراہم کی جا سکے۔ اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دلی میں بی بی سی ہندی کے پرشانت چہل سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ایپ کس لیے بنائی گئی تھی اور اس کو استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں۔
دراصل یہ ایپ نمو ایپ جو انہوں نے تیار کیا تھا سرکار بننے کے بعد مودی صاحب کی، اس ایپ کو یہ کہتے ہوئے بنایا گیا تھا کہ جو مودی سرکار کی اچیومنٹس ہوں گی یا جو وہ کام کریں گے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا اس کے بارے میں بتانے کے لیے اس ایپ کا استعمال کیا جائے گا، اور وہ لوگ جو اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ سرکار کیا کام کر رہی ہے، وہ اس میں انرول کر سکتے تھے، رجسٹر کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک چیز یہ کہی تھی کہ جو لوگ جو مودی صاحب مہینے میں کرتے ہیں من کی بات، ایک ریڈیو کاریکرم ہے، وہ بھی اگر سننا چاہتے ہیں لائیو تو اس کو بھی آپ نمو ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ جو لوگ اس میں انرول کریں گے یا اس ایپ کو یوز کریں گے وہ پردھان منتری کی طرف سے یونیک میسج یا ایک ای میل پا سکتے ہیں، یہ ایک سمبھاونا تھی، اور ظاہر طور پہ یہ ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا جو سرکار کے یا تو پکشدھر ہیں یا ان کے ووٹر ہیں یا چاہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ ان کا سنواد رہے۔ تو یہ ایپ بیسیکلی اسی لائن پہ تھا کہ اپنا ایک ماؤتھ پیس کے طور پر گورنمنٹ اس ایپ کو لائی تھی۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایپ کے ذریعے یوزرز کا، صارفین کا ڈیٹا جو ہے حاصل کیا گیا، وہ کس نوعیت کا ڈیٹا ہے؟
یہ ایپ جب آپ انرول کرتے ہیں موبائل میں پلے اسٹور میں یا آئی او ایس پر جا کر جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو باقی ہی ایپس کی طرح یہ کچھ سرٹن پرمیشنز مانگتا ہے، اور بھارت میں یہ ایک عام رواج یا عام چلن کہہ لیں کہ جو عام اپبھوکتا ہے یا فون یوز کرنے والا یوزر ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے وقت اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں زیادہ خیال نہیں کرتا، یا کہیں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو وہ پرمیشنز مانگتا ہے اس پر کوئی خاص خیال نہیں دیا جاتا۔ تو اب یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور یہ بات سامنے بھی آئی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے تھرو جو کہ شکروار، جو بیتا شکروار ہے، اس کو کی گئی تھی، کہ جو بھارت سرکار کی ایپ ہے وہ 22 ایسی پرمیشنز آپ کے موبائل کی لے لیتی ہے ڈاؤن لوڈ ہونے کے ساتھ جو کہ آپ کی پرائیویسی میں دخل ڈالتی ہے۔ جیسے جب آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنے موبائل میں تو وہ آپ کے موبائل کی لوکیشن، آپ کے ایس ڈی کارڈ میں کون کون سے فوٹوگرافس ہیں، آپ کے کیا پرسنل ڈیٹا ہے، وہ سب، ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہی آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز، اور اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے کہ وہ آپ کے مائکرو فون اور کیمرہ پہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ اس سارے معاملے پر بی جے پی کا کیا رد عمل ہے؟
یہ جب شکروار کو ایسے آروپ لگے بی جے پی پر کہ ان کے جو لیڈنگ ایپ ہے جو نمو ایپ ہے وہ لوگوں کی جانکاریاں جٹا کے تھرڈ پارٹی کو دے رہا ہے، تو رویوار شام یعنی سنڈے شام کو انہوں نے اپنی جو پالیسی تھی اس کے ایپ کی، اس پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا اور اس کو بدل کر انہوں نے لکھ دیا کہ اگر ہم کوئی جانکاری لیتے ہیں اس کو ایپ کو یوز کرنے والوں سے تو اس کو ہم تھرڈ پارٹی کو آفر کر سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے کنٹیکسٹ میٹر کرے گا، مطلب ہم کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ میٹر کرے گا اس میں۔ تو یہ بدلاؤ بہت ریسنٹ ہے اور یہ ظاہر طور پہ یہ دکھاتا ہے کہ بی جے پی لیگلی اس کو بچاؤ کے طور پر بدل رہی ہے اپنے بچاؤ میں۔ بی جے پی ابھی ڈیفنس کے موڈ میں ہے، وہ اپنا بچاؤ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ ہم لوگوں کا ڈیٹا جٹائیں اور اس کے بعد اس کو کسی پرائیویٹ فرم کو بیچ دیں یا اس کو دے دیں۔ جو بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے چیف ہیں ان کا نام ہے امت مالویہ۔
اچھا،
تو امت مالویہ نے اس پہ ایک صفائی پیش کی ہے اسی رویوار کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیٹیلز لیے گئے تھے یہ صرف انالیسس کے پرپز سے لیے گئے تھے، جیسے گوگل باقی لوگوں کی جانکاریاں جٹاتا ہے، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو بہتر ایکسپیرئنس دیا جائے، وہ ایپ میں جتنے میکسیمم فیچرز ہیں انہیں استعمال کر پائیں۔
یہ تھے دلی سے بی بی سی ہندی کے پرشانت چہل۔ انڈیا میں ایک ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملک میں میڈیا کے کام کاج کے طریقے پر ایک لمبی تفتیش کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ادارے اور صحافتی اقدار کی پاسداری نہیں کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انڈیا میں میڈیا کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھائے گئے ہیں، لیکن ان الزامات سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ انڈین میڈیا کتنا صحت مند ہے اور اس کی نگرانی کے لیے کیا مؤثر نظام موجود ہے۔ اسی بارے میں میں نے آلٹرنیٹیو نیوز سے وابستہ پرتیک سنہا سے بات کی، جن کی ویب سائٹ فیک نیوز یعنی جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ میڈیا اداروں کے لیے ان کی ساکھ بہت اہم ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ہی لوگ ان کی دی ہوئی خبروں اور معلومات پر اعتبار کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ میڈیا ان کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے، مگر جب ان کی ساکھ ہی متاثر ہو جائے تو پھر معاشرے میں یہ کردار کون ادا کرے گا؟
ہاں، یہ بہت بڑا ایشو ہو گیا آج کل، کیونکہ انڈیا میں یہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جو مکھیہ دھارا کی جو میڈیا ہے وہ کافی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہے، گورنمنٹ جو بولنا چاہتی ہے وہی وہ اپنے چینلز پہ چلاتے ہیں، اپنے نیوز پیپرز پہ چلاتے ہیں، اور جو لوگوں کی بات آنی چاہیے، میڈیا از سپوز ٹو بی اے واچ ڈاگ آف دا گورنمنٹ اینڈ it is supposed to be the voice of the people, but aaj kal jo ho raha hai ki kafi aisi channels aa gayi hai jo purely government propaganda karti hai aur logo ki baat samne nahi rakhti, wo ek problem hai, aur ek problem ye bhi hai ki jo people struggles hote hai, abhi increasing unemployment issues hai India mein, agrarian crisis hai, farmers issues hai, ye alag alag qisam ke log hai, abhi pani ka issue hoga samay mein, گجرات میں میں رہتا ہوں، پانی کا ایشو بہت بڑا ہونے والا ہے اس سمے میں، ایسا بولا جا رہا ہے، تو یہ الگ الگ قسم کے ایشو ہے، بینکنگ ایشو ہے، یہ سب چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی آج کل میڈیا میں، یا اگر ڈسکس ہوتی ہے تو اندر کسی پنے پہ ڈسکس ہوتی ہے، ٹی وی پہ تو بہت کم ڈسکس ہوتی ہے، بہت چنندہ چینل ہے جو اس ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اور ڈسکس ہوتا ہے جو بھی جس میں سب مسالہ ہو، ابھی ایکٹریس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ دو دن تک اس کا ڈسکشن چلتے رہتا ہے، تو یہی دس از دا گراؤنڈ سچویشن اسینشلی۔
پرتیک جی، ماضی میں بھی صحافیوں اور میڈیا اداروں پر الزام لگتے رہے ہیں مختلف نوعیتوں کے کہ انہوں نے صحافت کی جو روح ہوتی ہے اس کو دھچکا لگایا یا کوئی ایسی خبریں پیش کیں جن میں حقائق ٹھیک طرح بیان نہیں کیے گئے۔ یہ بتائیے کہ کیا کبھی ایسے اداروں یا صحافیوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے کہ تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو؟
نہیں، کارروائی تو نہیں ہوتی، انفیکٹ جو یوزول ایک نارم ہوتا ہے کہ کوئی نیوز پیپر یا چینل غلط خبر دکھا دے تو انہیں اپالوجی دینی پڑتی ہے، وہ بھی اکثر نہیں ہوتا، اور ٹی وی چینلز میں تو یہ کامن ایشو ہے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹویٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کوئی اپالوجی نہیں آتی، جبکہ کوئی اسے بڑا مدعا نہیں بنا دیتا۔ اگر کورٹ سے بھی اگر ججمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے, آپ کو اپالوجی دینی ہے, تو بھی اپالوجی نہیں دیتے, ایسا بھی ہوا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے, مگر بریزلنیس بھی بہت ہے کہ ٹھیک ہے غلطی کر لی کیا کر لو گے. ویسا یعنی جو میڈیا کے پاس پاور ہے انڈیا میں, اور اس کے چلتے اتنا بریزلنیس ہو گیا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں نہیں کر رہے, انہیں صرف اپنی ٹی آر پی سے مطلب ہے, اپنے بزنس سے مطلب ہے, اپنے ایڈورٹائزر سے مطلب ہے.
پرتیک جی, میڈیا جو ہے سوسائٹی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, اور انڈیا میں ایک نظام بھی موجود ہے کہ اگر میڈیا غلطیاں کرے یا اس قسم کی خبریں پیش کرے جو حقائق پر مبنی نہ ہوں, تو ایک شکایات کا نظام بھی موجود ہے, لیکن یہ مؤثر کیوں نہیں ہے, اس پر باقاعدہ صحیح طرح عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟
نیوز براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن بول کے ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ سب چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کون کون میڈیا میں کس کا کیسا ویوہار ہے, کون غلط نیوز ڈال رہا ہے, کون بائس نیوز ڈال رہا ہے, وہ سب دیکھتی ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے, مگر ان کے پاس زیادہ پاورس نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ از آف دا میٹر از کی این بی اے کافی بار, جیسے ابھی کچھ ہی دن پہلے این بی اے نے کسی چینل کو بولا تھا کہ یو نو رینڈر این اپالوجی, کیونکہ آپ سے غلطی ہوئی, مگر وہ چینل نے اپالوجی نہیں دی تھی. تو کوئی پیونیٹیو پاورس نہیں ہے این بی اے کے پاس, جہاں سے زیادہ وہ نوٹس بھیج سکتی ہے اور مورل سلیش ایتھیکل ایشو کھڑا کر سکتی ہے, مگر اس سے آگے این بی اے کے پاس کوئی پاورس نہیں ہے.
یہ تھے آلٹرنیٹیو نیوز سے وابستہ پرتیک سنہا. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر نہال ہاشمی کی توہین عدالت سے متعلق کیس کی سماعت میں کہا ہے کہ ان کا معاملہ اب وکلاء کو بھیج دیا ہے اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے. اسلام آباد سے عابد حسین.
آج صبح جب سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے متعلق ہونے والی سماعت کا آغاز ہوا تو حکمراں جماعت کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی نے کہا کہ وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں, جس پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان سے پوچھا کہ جو متنازع باتیں انہوں نے کی تھیں کیا وہ رحم و کرم کی تھیں. چیف جسٹس نے نہال ہاشمی سے مکالمہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ذات کے لیے ایسی باتیں دہرا سکتے ہیں, جس پر سابق سینیٹر نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عدالت کے لیے وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے تھے. اس کے جواب میں چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا نام مت لو. چیف جسٹس ثاقب نثار نے مزید کہا کہ آپ نے عدالت کی توہین کی ہے اور سپریم کورٹ کو گالیاں دی ہیں, اور ایک وکیل ہوتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ عدالت نہال ہاشمی کی وکالت کا لائسنس معطل کرنے سے متعلق قانون کا جائزہ لے گی. انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رشید اے رضوی سے بھی پوچھا کہ آپ کو نہال ہاشمی کی تقریر سن کر خود فیصلہ کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو معاف بھی کر دیں گے. جواب میں رشید اے رضوی نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کوئی وکیل نہیں کر سکتا. چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے منگل کو عدالت میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صدر پاکستان بار کونسل کو طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی ہے.
نہال ہاشمی کی توہین عدالت سے متعلق کیس کی سماعت کی تفصیلات بتا رہے تھے اسلام آباد سے عابد حسین. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں وکلاء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور بعض کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. مظاہرے کے شرکاء نے مقدمات کی واپسی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ مظاہرہ پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر اہتمام کیا گیا. مظاہرے میں وکلا اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی. مظاہرے کے شرکا اس موقع پر بھرپور نعرے بازی کرتے رہے. مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اس وقت پشتون ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پہلے پشتونوں کو ان کے علاقوں سے نکالا گیا, نکالنے کے بعد ان کے گھروں کو گرا کر ان کے علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھائی گئیں. موومنٹ کے رہنما حسین آغا کا کہنا تھا کہ ان بارودی سرنگوں کی وجہ سے اب تک بڑی تعداد میں بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے.
22 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کو در بدر کر دیا گیا. بعد میں جب وہاں یہ لوگ واپس گئے تو وہاں پہ مائنز بچھائے گئے تھے. تقریباً ابھی تک 150 بچے مائنز پہ جو ہے وہ ان کے پاؤں پڑ کے وہ کوئی شہید ہو گیا ہے، تقریباً اس وقت بھی 80-90 زخمی پڑے ہوئے ہیں۔
مقرری نے کہا کہ جب پشتون تحفظ موومنٹ نے پشتونوں کو درپیش مسائل کے خلاف احتجاج کیا تو نہ صرف اس کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے بلکہ بعض لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک مرتضی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ موومنٹ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ آئین کے حدود میں ہیں،
اور اس کے علاوہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آرٹیکل 9 کے تحت ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اپنی آئینی خفیہ تک بات کر سکے، تو اس کے خلاف جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ہم ان کے خلاف ہیں۔
مظاہرہ شرکا نے مطالبہ کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور موومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کو واپس لیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ سکینڈل کے بعد آسٹریلیا کے کپتان سٹیو سمتھ نے انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم راجستھان رائلز کی کپتانی بھی چھوڑ دی ہے۔ سٹیو سمتھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ ٹیم اس سکینڈل سے قطع نظر آئی پی ایل کی تیاری کر سکے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے جنوبی افریقہ کے خلاف جاری تیسری ٹیسٹ میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کے سکینڈل کے بعد آسٹریلوی کپتان سٹیو سمتھ پر ایک میچ کی پابندی کے علاوہ انہیں مکمل میچ فیس بطور جرمانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آج کل کے دور میں جب کرکٹ میچ کیمروں کی نگاہ میں ہو رہے ہیں تو یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ ایک آسٹریلوی کھلاڑی نے میچ کے دوران بال کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہی سوال میں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آصف اقبال سے پوچھا۔
بہت ہی زیادہ حیرت کی بات ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ اس ٹیم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دیٹ، اور ایٹ لیسٹ امپریشن یہ دیتے رہے ہیں کہ دیٹ دے آلویز آر ابو بورڈ۔ ان کی کرکٹ جو ہے وہ بہت ہی اگریسو ہے لیکن کلین ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو بہت فالو کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو ہیں ان کی، وہ اس ایک حرکت سے کیا کہنا چاہیے، مٹی میں مل گئی لٹرلی۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے، بہت ہی عجیب سی حرکت تھی جو انہوں نے کی ہے۔ اور صرف ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ دیٹ سٹیو سمتھ جو کپتان ٹیم کے ہیں، انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا رسپانسبلٹی کو، اس کا یقینی طور پر آتے ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، لیکن وہ کریڈٹ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا جرم یا اتنی غلط حرکت ٹیم کے ایک جونیئر کھلاڑی سے کروانے کے اعتراف میں انہوں نے جو کی ہے، آئی تھنک وہ جرم بہت زیادہ بڑا ہے۔
آپ نے سٹیو سمتھ کا ذکر کیا، تو یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ پوری لیڈرشپ جو ہے، یعنی کپتان جو ہے کمان اس نے سنبھالی ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کے یعنی جرم میں شامل ہے۔
دیکھیں، نہ صرف جرم میں شامل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جتنی لیڈرشپ ہے ٹیم کی، جو سینئر کھلاڑی ہیں، ان سب کو اس بات کا علم تھا۔ تو آبویسلی انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے یا ایکسیپٹنس کیا ہے کہ ہاں ہم یہ چیٹنگ کر رہے تھے۔ سو یہ گلٹ جو ہے ان کی، یہ گلٹ نہیں رہی، یہ تو ایک ایڈمیشن ہے آف ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، جو کروا رہے تھے اپنے جونیئر کھلاڑی سے، جو کہ آبویسلی آئی سی سی اور جو ان کے کرکٹنگ رولز ہیں، جو ان کے کوڈ آف کانڈکٹ ہے، ان سب کے خلاف ورزی کی انہوں نے۔
ٹھیک، اچھا، دنیا کی دوسری ٹیموں پر بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اسے روکنے کے لیے مؤثر ہیں؟
دیکھیں، مؤثر تو یقینی طور پر اس لحاظ سے ہے کہ ایک بڑی لمبی کیا کہنا چاہیے گفتگو ہو جائے گی۔ کرکٹ دیکھیں، اٹ یوز ٹو بی اے جینٹلمین اسپورٹ، اور اس کو جو کھیلا جاتا تھا اس سے انفیکٹ یہ تاثر دیا جاتا تھا اور نظر بھی آتا تھا کہ اگر آپ فیلڈ پر جب آپ کھڑے ہیں اور کوئی اپوزیشن کا کھلاڑی اگر 50 رن بناتا ہے یا کوئی اچھی شاٹ کھیلتا ہے تو جو کھلاڑی ہیں جو فیلڈنگ سائڈ ہوتی تھی وہ تالیاں بجاتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی بیٹسمین اگر وہ نک کرتا تھا، کاٹ بیہائنڈ ہوتا تھا، تو کیپر اپیل ضرور کرتا تھا لیکن بیٹسمین جو ہے وہ امپائر کے ڈسیزن کے لیے ویٹ نہیں کرتا تھا، وہ واک آؤٹ، وہ واک کر جاتا تھا۔ تو ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور وہ بدلنے میں آئی تھنک سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ آسٹریلین کھلاڑیوں کا ہے، جو آئی تھنک ارلی 70s میں جو وہاں ایک بہت بڑا سا چینج جب آیا، جو فاسٹ بولر ڈینس للی اور جیف ٹامسن سین پر آئے، اور ان کے بعد جو سلیجنگ کا ایک بہت بڑا سا کیا کہنا چاہیے طوفان جیسا وہاں سے امرد آیا اور کرکٹ کی دنیا میں ایک نیا باب کہنا چاہیے وہ شروع ہوا وہاں سے. اور دوسرے ٹیموں میں بھی یقینی طور پر یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں یا ہوتی تھیں, لیکن جو بھی کیا کہنا چاہیے سلیجنگ, جہاں تک سلیجنگ کا تعلق ہے, وہ آئی تھنک آسٹریلیا کو کوئی بیچ نہیں کر سکتا تھا اس میں.
جی
وہ بہت زیادہ
آصف صاحب, لیکن اگر یہ اس طرح کی جیسے بال ٹیمپرنگ ہے یا اسپاٹ فکسنگ, اس طرح کے جو الزامات ہیں, اب اس جو اسٹیو اسمتھ نے جو اپنے جرم کا اقرار کیا, لیکن اگر سزا دیکھی جائے تو صرف ایک میچ کھیلنے پر پابندی لگائی, تو کیا آپ کے خیال میں یہ کافی ہے اس اتنے بڑے؟
دیکھیں سب سے پہلے بتا دوں کہ دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ اور بال ٹیمپرنگ. بال ٹیمپرنگ کمز انڈر وہ آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ, ان کے ویریئس جو ڈیفینیشنز ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کا یہ ویدر اٹس 1, 2, 3, 4 پتہ نہیں کس کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن یقینی طور پر یہ چیٹنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ دیٹ انلیگل سبسٹنس استعمال کر کر, مینز استعمال کر کر بال کو ٹیمپر کیا جائے. بال ٹیمپرنگ تو جب سے کھیل شروع ہوا میرے خیال سے تب سے ہوتی آ رہی ہے, لیکن جو کرتے تھے پرانے زمانے میں اور جس طرح سے وہ اس کو چینج کرتے گئے, وہ اپنے ناخن استعمال کرتے تھے یا تھوک استعمال کرتے تھے. آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ دیٹ باٹل ٹاپس استعمال کیے جانے لگے یا اس طرح کے سبسٹنس استعمال کیا جانے لگا جو نارملی استعمال نہیں ہوتا کرکٹ میں. تو پھر یقینی طور پر آئی سی سی نے لیجسلیشن لائے اور وہ ساری چیزیں بین کی گئیں. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سزا برابر ملی ہے یا نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر وہ اکارڈنگ ٹو دا جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے لحاظ سے اگر آئی سی سی دے رہی ہے تو اس میں تو آپ سوال نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ یقینی طور پر ایک سیریس ایکشن ضرور لے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا آسانی سے اسٹیو اسمتھ اور دوسرے کھلاڑی جو انوالوڈ ہیں ان کو ایک آدھ میچ بین کر کے, آلریڈی آئی تھنک اسٹیو اسمتھ سے اور وارنر سے تو کپتانی لے لی گئی ہے, کپتانی اور وائس کپتانی, اینڈ آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی پرماننٹ. مجھے بہت تعجب ہوگا اگر یہ پرماننٹ ان کو کپتانی اور وائس کپتانی اگر نہیں ہٹایا گیا ہو.
یہ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آصف اقبال. گوادر پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے اور وہاں ایک نجی اسکول میں چینی زبان متعارف کروائی گئی ہے. نامہ نگار سحر بلوچ نے اسکول کے بچوں اور پرنسپل سے ملاقات کی.
سیما پندوک گوادر بام پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل ہیں. انہوں نے حال ہی میں چائنا سے 4 مہینے کا تربیتی کورس کیا ہے, جس کے بعد انہوں نے اسکول کے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینے کا ارادہ کیا.
اچھا میں نے چائنیز لینگویج ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے ہم لوگوں نے پڑھانا, جنوری سے لے کر مارچ تک. ایکچولی ہمارا نیو سیشن جو شروع ہوا ہے میں بچوں کو ایک ہفتے سے پڑھا رہی ہوں. تقریباً ایک ہفتے کے اندر ماشاء اللہ بچوں نے بہت کچھ سیکھا, چونکہ پہلے جو تھا انگلش تھا, انگلش انٹرنیشنل لینگویج تھا, ابھی جو ہے نا چائنیز انٹرنیشنل لینگویج ہے. اگر بچوں کی یہ ضرورت ہے, بچوں کی نہیں بلکہ تمام گوادریوں کی ضرورت ہے کہ وہ یہ لینگویج بھی سیکھے. اگر یہ سیکھیں گے تو پھر جو باہر کے لوگ آئیں گے اسپیشلی چائنیز, اگر وہ لوگ آئیں گے تو پھر یہاں پہ کنورسیشن کمیونیکیشن کے لیے ایزی ہو جائے گا. نہیں یہاں پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ پاک چائنا جو دوستی ہے اسے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پڑھایا ہے اور انشاءاللہ یہ دوستی مزید آگے بڑھے گی. پاک چائنا جو ہے نا ان کا بہت گہرا دوستی ہے. اوکے سو اگر بچے ہمارے بچے باقی جیسے کہ پاکستان کا قومی ترانہ جانتے ہیں سو باقی کنٹریز کے بھی قومی ترانہ نیشنل اینتھم میرے خیال میں سیکھے.
گوادر کے لوگوں کے لیے یہ ایک منفرد کاوش ہے جس کو یہاں کے استاد آنے والے وقت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. سحر بلوچ, بی بی سی نیوز, گوادر.
اور اس کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سہیل حلیم, پروڈیوسر تھے عمر آفریدی, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے ایلسٹر بیوس اور اسلام آباد میں خرم عبید. خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
امریکہ نے پاکستان کی 7 انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جن پر جوہری تجارت کا شبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ میں روس کے سابق جاسوس کو زہر دیے جانے کے واقعے کے بعد امریکہ میں تعینات 60 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ سائبر جرائم میں ملوث ایک گروہ کے مبینہ سربراہ کو اسپین کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن پر 1.2 ارب ڈالرز کی چوری کا الزام ہے۔ یوروپول کے مطابق اس گروہ نے دنیا بھر کے 100 سے زیادہ مالیاتی اداروں پر اپنے تخلیق کردہ میلویئر کے ذریعے حملہ کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما کو عدالت نے طلب کر لیا ہے، ان پر ہتھیاروں کے 2.5 ارب ڈالرز سے زیادہ کے معاہدے کا الزام ہے۔ اور امریکہ میں 200 سال قبل قائم کیا جانے والا بندوق ساز ادارہ ریگمنٹن آؤٹ ڈور کاروبار میں مندی کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔